ایران اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دہشت گرد عناصر کے خلاف سنجیدگی سے نمٹنے اور مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوسرے روز اس ملک کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ فریقین نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت دو طرفہ تعاون سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں جنرل باقری نے اپنے پاکستان کے دورے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی سے حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غزہ کے عوام کی حمایت میں سینی حکومت کے خلاف مضبوط اور ٹھوس موقف اپنایا جو کہ قابل تعریف ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ ہم جیش العدل کے دہشت گرد عناصر کے خلاف اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کی حالیہ کاروائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم مذکورہ دہشت گرد گروہ سے نمٹنے کے پاکستان کے مضبوط عزم سے آگاہ ہیں۔ اس ملاقات میں جنرل سید عاصم منیر نے بھی کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان علاقائی اتحاد اس وقت نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے خطے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان کو اس خطرے کا سامنا ہے، لہذا دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایران کے ساتھ سرحد پر مستحکم سیکورٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان کو مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم ایک ریٹائرڈ ایڈمرل اور سینئر پاکستانی فوجی ماہر سید فیصل علی شاہ کا اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی پالیسی کے بارے میں نقطۂ نظر تھا۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی پالیسی کو دو اہم حصوں، ارادہ اور قابلیت پر قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہم نے اسرائیل کے جواب میں اس ایرانی فن کا مشاہدہ کیا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران کے پاس ہر صورتحال کے لیے ایک فعال سیکورٹی سفارتکاری موجود ہے۔ اس ریٹائرڈ ایڈمرل اور سابق پاکستانی سفارتکار نے ایران کی ایکچوئل سیکورٹی ڈپلومیسی کے عنوان سے لکھا ہے کہ فوجی گفتگو میں دو شرطیں ارادہ اور قابلیت ہیں۔ آئیے تصور کریں کہ ایک شخص یا ملک ارادہ رکھتا ہے لیکن اس میں عمل درآمد کی صلاحیت نہیں ہے یا اس کے برعکس، اس لیے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ایران 8 سالہ جنگ میں صدام کی حکومت کے خلاف ڈٹا رہا اور حال ہی میں اسرائیل کے خلاف اس جرأت مندانہ اور قابل طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ ہفتے جنوبی پاکستان میں سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو علاقائی امن بالخصوص عالم اسلام کے اتحاد کے لیے اہم قرار دیا اور مزید کہا کہ ثقافتی اور پارلیمانی رابطے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعاون کو بڑھانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ سید اویس قادر شاہ نے پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں ایرانی قونصلیٹ کی ایک تقریب میں شرکت کے دوران ایران کی اسمبلی کے ثقافتی کمیشن کے پارلیمانی وفد کے علاوہ ایرانی قونصل جنرل سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے اور اپنی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ 18 اور 19 جنوری کی رات افغانستان کی سرحد پر ضلع یوب کے علاقے سمبازا کے قریب سیکورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے ایک گروپ کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ اس پر سیکورٹی فورسز نے بھرپور اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق دراندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور اپنی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال ہونے سے روک دے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ دشمن تمہیں کیا زیر کردہ، تمہیں غافل تپردے نے ہے مارا۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کرو روشن لہو سے، بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ مسلمانوں ذرا سوچو، خدا را خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا سراسر آخرت کا ہے خسارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرے پھر یا تقلید خمینی, بنے ہم پیرو عارف حسینی. کرے پھر یا تقلید خمینی, بنے ہم پیرو عارف حسینی. لہو کی دھار سے پھر موڑ ڈالے, اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بنو تم کام نائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی. بنو تم کام نائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی. سپر پاور کی تم چولے ہلا دو, لگا کر حیدری پر جوش نارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا, تم ان کا نقش پا منزل بنانا. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا, تم ان کا نقش پا منزل بنانا. کٹا دے نام اگر سر مت جھکانا, نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. ہمیں کیا خوف اگر قابی ہو عاقل, روا ہے اپنی کشتی سوئے ساحل. ہمیں کیا خوف اگر قابی ہو عاقل, روا ہے اپنی کشتی سوئے ساحل. بہتر باد بانوں سے مزین, بلاؤ نا خدا جس کے ہیں بارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
Oh. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پاکستان، ایران اور ہندوستانی اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اسلامی جمہوری ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی اہم سرخیاں. حزب اللہ کا واضح انتباہ، ہم مناسب وقت پر اسرائیل کو جواب دیں گے. غزہ جنگ بندی، 80% بے گھر افراد 2 دنوں کے اندر شمالی غزہ واپس لوٹ گئے. 3 اعلی امریکی اہلکاروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا شخص گرفتار. امریکہ میں طبی ادائیگی کے سب سے بڑے بینک میں مشکلات. عراق جی، ہمیں ٹرمپ کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا، ہمارا عدم اعتماد برقرار ہے. اور سامعین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں سے روزنامہ جنگ کی چند سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. غزہ، اسرائیلی فوج کی فائر بندی کی خلاف ورزی، 2 فلسطینی شہید، ملبے سے مزید 48 لاشیں برآمد. اسرائیل کا شام کی اہم ترین پہاڑی جبل الشیخ پر قبضے کا اعلان. سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں او آئی سی رکن ممالک کے مابین 30 سے زائد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر اعتراض عائد. ضلع کرم، بنکر گرانے کا کام پھر شروع، کھانے پینے کی قلت برقرار. امریکہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 گر کر تباہ، ویڈیو سامنے آ گئی. سامعین، روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحے پر جناب مشتاق احمد قریشی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے اسرائیل حماس امن معاہدہ. مضمون نگار لکھتے ہیں، اسرائیل کا فلسطینی حکام کے ساتھ جنگ بندی کا امن معاہدہ ہو گیا ہے اور غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے 16 ماہ سے جاری قتل عام کا سلسلہ وقتی طور پر تھم گیا ہے. ایک مشاہدے کے مطابق لگ نہیں رہا کہ فلسطینیوں کو امن نصیب ہوگا. اسے ایک مختصر وقفہ کہا جا سکتا ہے کہ مظلوم پھر ظلم سہنے کے لیے تھوڑا سا سستا لیں. مضمون نگار کے بقول، خود کو اسرائیلی فوج کی شرمناک شکست کا ذمہ دار قرار دینے والے بعض اعلی افسران نے استعفیٰ دے دیا ہے. کئی اہم سرکردہ اسرائیلی وزیر اس معاہدے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کابینہ چھوڑ گئے ہیں. متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، تاہم ایک انتہا پسند صہیونی طبقہ اس اسرائیلی جنگ بندی کو اب بھی ایک عارضی قدم قرار دیتا ہے. مضمون نگار کے بقول، یہ لوگ فلسطینیوں کے مکمل قتل عام اور انہیں اس ارض مقدس سے بے وطن کرنے اور عظیم تر اسرائیل کے شیطانی خاکے میں رنگ بھرنے کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں. مضمون نگار لکھتے ہیں، دلی ہمدردیاں جارے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور یہ بات کسی سے ٹکی چھپی نہیں. اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ امریکی صدر اسرائیل کی بقا کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں. اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کوئی اس ناجائز اور بدماش صہیونی ریاست کی کلائی مروڑنے کی جرت نہیں کر پا رہا. اسلامی ممالک کا تو یہ حال ہے کہ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بیٹھے ہیں، جبکہ ہم جیسے لکھنے لکھانے والے عالم اسلام کا تارہ سمجھے جانے والے بھی، یعنی پاکستان کے شہری بھی، اپنے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس پالیسی کو خاطر لانے میں تیار نہیں جس میں انہوں نے اس ریاست کو ناجائز ریاست کہا تھا. مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ عالمی امن کو داؤ پر لگانے اور عالمی اداروں کی بے توقیری میں اضافہ کرنے والا امریکہ اور اس کا ہم رقاب اسرائیل دنیا میں کہیں بھی سکھ اور چین نہیں چاہتے. اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات میں اگر کوئی ملک رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پوری طرح ناکام بنا دیا جاتا ہے. امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا یمن کا بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کی مزاحمت کو توڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جو بھی اسلامی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے کمزور کر کے وہاں اپنی من پسند حکومتیں بنا دی جاتی ہیں۔ کب تک یہ کھیل جاری رہے گا؟ کیا دنیا کسی نئی عالمگیر جنگ کی چاپ سن رہی ہے؟ مضمون نگار لکھتے ہیں، حلف برداری کے موقع پر جب امریکی سر ٹرمپ سے غزہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا انہیں یقین ہے کہ وہ غزہ میں فائر بندی برقرار رکھ سکتے ہیں اور معاہدے کے 3 مراحل مکمل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے غزہ کی تصاویر دیکھی ہیں اور یہ بہت بڑی منہدم جگہ کی طرح ہے اور اسے بالکل مختلف طریقے سے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ معاہدوں اور پابندیوں کو اسرائیل خاطر میں نہیں لائے گا، کیونکہ دونوں کی فطرت ایک جیسی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ امریکہ کی تاریخ جنگ و جدل سے عبارت نظر آتی ہے اور اسرائیل نصف صدی سے عظیم تر اسرائیل کی خاطر فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، ایسے میں بہتری اور امن کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کا عمل بھی جاری ہے۔ اور چلتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی چند سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی پھر سرزنش کی، محاکم کے حوالے سے کھرگے کو نشانہ بنانے پر کانگریس کا جوابی حملہ، یوگی کی شرانگیزی جاری، کہتے ہیں میر باقی نے سنبھل میں مندر توڑ کر مسجد بنوائی تھی، دہلی الیکشن میں امت شاہ کی عام آدمی پارٹی اور کانگریس پر کڑی تنقید، پریاگ راج میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے 15 افراد کی موت، کئی زخمی، اور ٹرمپ اہل غزہ کو مصر اور اردن منتقل کرنے کی ناقابل قبول تجویز پر بسد۔ سامعین، آخر میں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار کے انقلاب کے ادارے کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹرمپ اور پلوٹوکریسی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، آپ نے بیوروکریسی سنا ہے، اس کا معنی ہے افسر شاہی، اسے انتظامیہ بھی کہا جاتا ہے، مگر پلوٹوکریسی اس اصطلاح سے کم لوگ واقف ہوں گے۔ آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری میں اس کا معنی امراء کی حکومت درج ہے۔ یہ ایسے طرز حکومت کو کہتے ہیں جس پر امیروں کا بالواسطہ قبضہ ہو یا جس کے زیر سایہ امیروں کا اثر و رسوخ بڑھے، وہ زیادہ امیر ہوتے رہیں، انہیں سرکاری تحفظات حاصل ہوں اور ان کے مفادات ترجیحی تکمیل کے حقدار قرار پائیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، پلوٹوکریسی اور ڈیموکریسی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر اسے ڈیموکریسی کی بدقسمتی کا یہ کہ پلوٹوکریسی ڈیموکریسی ہی کی سرپرستی میں پرورش پاتی ہے۔ اگر اس میں یعنی نظام جمہوریت میں خامیاں ہوں اور جمہوریت جیسی جمہوریت نہ رہے، نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ فیلو کشور مہبوانی نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فعال جمہوریتوں میں لیول پلینگ فیلڈ ناگزیر ہوتا ہے، یعنی تمام شہریوں کو اور الیکشن کے دور میں تمام سیاسی پارٹیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ مضمون نگار کے بقول، اگر عدل و انصاف کا صحت مند اور مضبوط نظام جمہوریت کی اساس ہو تو یہ نظام پلوٹوکریسی کے خلاف از خود سب سے بڑا مزاحم بن جاتا ہے، مگر ایسا نہ ہو تو اس کے برعکس ہوتا ہے اور پلوٹوکریسی پروان چڑھنے لگتی ہے۔ محبوبانی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب اور محنت کش طبقے کو اتنے ہی مواقع حاصل ہیں جتنے کہ وہاں کے امیروں کو، تو آپ غلطی پر ہیں۔ اگر کوئی غریب چاہے کہ اس کو ستارہ آسمان کی بلندی پر ہو تو اسے غیر معمولی محنت اور ذہانت کے ذریعے کئی پہاڑ سر کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر اس کا مقدر چمک سکتا ہے، مگر اس سے کم محنت کے ذریعے امیر چاہے اس کا خزانہ وسیع ہو جائے تو اس کی خواہش پوری ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامن پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم شاعری کی مختلف اصناف کے بارے میں رودکی کی مہارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودقی تقریباً تیسری صدی ہجری کے اواسط مطابق نویں عیسوی میں اس زمانے کے وسیع و عریض ایران میں شامل سمرقند کے ایک کوہستانی دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی، تعلیم اور معلومات کے بارے میں زیادہ اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، اور ان کے بہت سے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، جن میں سے 115 اشعار کتاب کلیلہ و دمنہ سے متعلق ہیں۔ رودکی نے اس کتاب کو سامانی بادشاہ ابو نصر کے حکم پر نظم میں ڈھالا تھا۔ جرمن مستشرق پاول ہرن کی تحقیقات کے مطابق رودکی کے پاس اشعار کا تعلق سندھ باد یا سندھ باد نامہ نامی حکایت کے ساتھ ہے، حتیٰ ان کا ایک شعر ہزاروں یک شب کتاب کی ایک داستان سے متعلق ہے۔ سندھ باد یا سندھ باد نامہ بھی کلیلہ و دمنہ جیسی کتاب ہے، اور بظاہر ساسانیوں کے عہد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دستیاب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی نے سندھ باد نامہ کی کہانیوں یا اس کی بعض کہانیوں کو نظم میں ڈھالا۔ اس کے کئی برسوں کے بعد ابو الفوارس قنارسی نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ رودکی نے سندھ باد نامہ کو کلیلہ و دمنہ کے وزن اور اسی کے اسلوب کے مطابق نظم میں ڈھالا۔ البتہ ہم تک صرف چند اشعار ہی پہنچے ہیں۔ رودکی کے باقی ماندہ اشعار مد، قصائد، غزلیات اور مراسی پر مشتمل ہیں۔ ماضی سے ہم تک جو اشعار پہنچے ہیں ان کے مطابق مد فارسی شاعری کی سب سے زیادہ قدیم صنف ہے۔ قدیم شعرا کے اشعار کا جائزہ لینے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مد شاعری کا بنیادی اور اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدہ گو شعرا کو خاص مقام حاصل ہے، اور ان میں رودکی مد کہنے کے فن کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس فن شاعری کے دوسرے ماہرین نے ان کو استاد اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں رودکی کا کلام مبالغہ آمیز نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کلام بہت ہی سادگی اور عمدگی کا حامل ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں سے رودکی کی پسندیدہ صنف غزل ہے۔ غزل ایرانی شعرا کا ہمیشہ سے ہی شاہکار رہی ہے، اور کبھی بھی اس سرزمین میں عظیم غزل گو شعرا کا فقدان نہیں ہوا ہے۔ فارسی شاعری کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب بھی رودکی کو بہت سے غزل گو شعرا پر برتری حاصل ہے۔ ان کا بیان کردہ وصف بہت ہی خوبصورت، زیبا، اچھوتا اور مؤثر ہے۔ انہوں نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ نہایت سادہ اور رسا ہیں۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مرثیہ بھی نظر آتا ہے۔ رودکی سے پہلے کے شعرا کا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکیں کہ رودکی سے پہلے مرثیہ کس مقام پر تھا۔ رودکی کے مرثیہ کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرثیہ کہنے پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ رودکی نے اپنے دوست اور شاعر شہید بلخی کے لیے جو مرثیہ کہا ہے، اس میں بہت ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ شہید بلخی کی علمی اور معنوی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ اشعار ایک سن رسیدہ شخص کے ہیں جو اس نے دنیا سے اٹھ جانے والے اپنے دوست کے بارے میں کہے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اشعار ان بہت سے لوگوں کی زبان حال ہیں جن کو اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اشعار آج بھی علمی و ادبی شخصیات کی وفات کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ رودکی کے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قدر کم اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی محقق اور ناقد رودکی کے نظریات کے بارے میں صحیح اور مکمل رائے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ وہ رودکی کے فکری نظام کی تعمیر نو بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مرقع کھینچ سکتا ہے۔ البتہ دستیاب اشعار سے محققین کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ رودکی ایک مفکر شاعر تھا۔ ان اشعار سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ رودکی فلسفی افکار و نظریات سے تہی دامہ نہیں تھا، اس نے اپنے ایک قصیدے میں اپنے آپ کو ادیب، خطیب، حکیم، فقیہ اور حکمت کا متلاشی قرار دیا ہے۔ رودکی کے اشعار میں اقلیت، علم دوستی، عشق، دنیا کا ناقابل اعتبار ہونا، سعادت کا نظریہ اور یہ کہ سعادت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اسپین کے شاعر اور مصنف میگل ڈی اونامونو کا خیال ہے کہ ایک حقیقی شعر میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اول دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس اور دوم عشق۔ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس دل میں رب العالمین سے محبت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی تازہ اور ابدی ہو جاتی ہے۔ اگر رودکی کے زیادہ اشعار باقی رہتے تو شاید ہم اس کے دیوان میں موجود اس موضوع کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے۔ بہرحال رودکی کا جو تھوڑا بہت کلام ہم تک پہنچا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے اور آدمی کی زندگی کے اختتام یا موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ رودکی دنیا کا مرقع ایک سپنے کے طور پر کھینچتے ہیں، جس طرح دنیا میں خواب اور سپنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ناقابل اعتبار ہونے کے اعتبار سے خواب کی مانند ہے۔ اس طرح کے مضامین کے حامل اشعار میں رودکی کے مؤثر لہن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفی کی طرح اپنے ضمیر کی گہرائی سے اپنے احساس اور افکار کو زبان پر لاتے ہیں۔ ان جہان پاک خواب کردار است، انشناست کے دلش بیدار است، نیکی او بے جائے گاہ بد است، چہ نشینی بدین جہان ہموار، کہ ہمیں کھار او نہ ہموار است۔ رودکی نے حتیٰ جو مرثیہ کہا ہے اس میں بھی فلسفی رنگ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عمر کے ناقابل اعتبار اور ناپائیدار ہونے کی بات کی ہے۔ رودکی کا خیال ہے کہ صرف عشق کے ذریعے ہی اس فانی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو طرح کا عشق نظر آتا ہے، ان میں سے ایک زمینی عشق ہے اور دوسرا متعالی اور طبیعی عشق ہے، اور جو حریت پسند اور دانش مند انسان کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ عشق متعالی شاعر کے فطری ذوق کی تخلیق ہے، حقیقت میں یہ وہی عنصر ہے جس کی وجہ سے برسہ برس گزرنے کے باوجود ادب دوست افراد اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ عشق ہے جس کی اعلیٰ قسم عرفانی عشق کے قریب ہوتی ہے۔ نظر چگونے بے دوسم کہ بہر دیدن دوست، زخا کے من ہمیں نرگس دمت بے جائیے گیا، کسی کے آگہیا ذوق عشق جانن یافت، زخیش حیف بود کہ دمی بود آگاہ۔ رودکی نے جن دوسرے موضوعات پر توجہ دی ہے ان میں سے ایک سعادت کا موضوع ہے۔ رودکی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کے انجام، زندگی کے مقصد اور اس کی سعادت کے موضوعات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ سعادت اور خوشی و مسرت تک رسائی کے لیے چار چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے، اول تندرستی، دوم اچھے اخلاق، سوم عقل مندی اور چہارم نیک نامی۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان امور کو عملی جامہ پہناتے تھے اور وہ ایک تندرست اور خوشحال شخص تھے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران میں فضائیہ کی مشقیں جاری. فوج کے مختلف فضائی بختر بند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ شریک. شاندار کارکردگی کا مظاہرہ. شمالی غزہ پٹی میں 80% فلسطینیوں کی واپسی. صہیونی حکومت کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹ. مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازع پی کا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران میں فوج کے فضائی یونٹ کی مشقیں جاری ہیں جن میں فوج کے مختلف فضائی بختر بند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ حصہ لے رہے ہیں. موصول رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں حملہ آور مہاجر اور ابابیل ڈرون طیاروں نے قائم نامی بموں کے ذریعے دہشت گردوں کے جمع ہونے کے علاقوں پر کامیاب حملے کیے. ان میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور ٹینکوں نیز فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے کامیاب روبوٹک آپریشن بھی کیا گیا. بری فوج کے کمانڈروں کے مطابق ان جنگی مشقوں میں پہلی بار ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے والے پن پوائنٹ لیزر بم کی رونمائی کی گئی. ان فوجی مشقوں میں مائکرو ڈرون طیاروں کے شعبے میں ایران کی بری فوج کی مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی جن میں فاتح روبوٹک مائکرو ڈرون بھی شامل ہیں. دریاسنا ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج روبوٹکس مصنوعی ذہانت اور الیکٹرانک جنگ سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے ان فوجی مشقوں کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس الیکٹرانک جنگ کے میدانوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تیاری ہے اور فوجی دستے مطلوبہ اور مناسب طریقے سے قوم کی سلامتی یقینی بنا رہے ہیں. غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں لیکن صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے. غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ فلسطینی میڈیا سیل نے صہیونی حکومت کی رخنہ اندازیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی امداد کا بڑا حصہ غزہ کی سرحد پر رکا ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کے برخلاف غزہ کے لیے امدادی ٹرکوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی آلہ یا وسیلہ غزہ میں نہیں پہنچا ہے۔ دریاسنا جرمن چانسلر نے غزہ پٹی کے شہریوں کو وہاں سے باہر نکالنے اور انہیں مصر اور اردن میں منتقل کرنے کے کسی بھی طرح کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل البریس نے کہا ہے کہ یقیناً غزہ پٹی فلسطینیوں اور وہاں کے باشندوں سے متعلق ہے۔ غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ وہیں رہیں اور ہم بھی ایک نئی زندگی تشکیل دینے میں ان کی مدد کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی اس سے پہلے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے سلسلے میں امریکی صدر کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ فلسطینیوں کو غزہ میں اپنی سرزمین اور گھروں میں واپس آنا چاہیے اور اس کی تعمیر نو کرنی چاہیے۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے فلسطینیوں کی واپسی کو ضروری قرار دیا ہے۔ ریاض منصور نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے انروا کی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی اور غزہ کو تباہ کرنے کی اسرائیلی پالیسی ناکام ہے۔ ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی ہر چیز کو تباہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ وہ اپنے اس کام سے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل میں کہا کہ انروا پر مسلسل حملے پورے مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں جاری ہندوؤں کے مذہبی اجتماع مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے پولیس کے مطابق کم سے کم 30 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق علاقے کے ڈی آئی جی ویبھو کرشن نے بدھ کے روز پریاگ راج میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے 25 افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور باقی ہلاک شدگان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ بیریکیڈ ٹوٹنے کی وجہ سے رونما ہوا۔ اطلاعات کے مطابق مہا کمبھ میلے میں منگل کی رات 2 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ اس افسوسناک واقعے پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگدڑ کے اس واقعے کے سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے اور حادثے کے لیے انتظامیہ کی بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی خلائی اور تحقیقاتی ادارے اسرو نے اپنے 100ویں مشن یعنی GSLV راکٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ خلائی مشن آندھر پردیش میں واقع شری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے انجام دیا گیا ہے اور یہ ایک نیویگیشن سیٹلائٹ ہے۔ اسرو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشن کامیابی کے ساتھ پورا کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق نیویگیشن سیٹلائٹ کا مقصد ہندوستانی برصغیر کے ساتھ ساتھ ہندوستانی علاقے سے تقریباً 15,000 کلومیٹر کے علاقوں میں استعمال کنندگان کو صحیح حالت، رفتار اور وقت کی جانکاری فراہم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے علاقائی ممالک کے خلاف صہیونی حکومت کی تباہ کن سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ 27 جنوری 2025 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں صہیونی حکومت کے صدر نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اس کا ہدف یہودیوں کی سرزمین کو نابود کرنا ہے۔ ارنا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے بے بنیاد دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن کا مقصد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اس نسل پرست حکومت کی طرف سے کیے گئے ہولناک جرائم سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے نے مزید کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے اسرائیل کو پوری دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان حالیہ معاہدہ، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی، اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا باعث بنا ہے۔ سینئر اسرائیلی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حماس کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، لیکن اسرائیل کے لیے 15 مہینے تک اپنے اہداف کے حصول کے لیے کرنے والے کاموں پر پانی پھیرنا ہے۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے جریدے ایبیک نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک حماس نہ صرف فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب رہی ہے بلکہ اب وہ استقامت سے اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی اور جنگ کے لیے نہ صرف غزہ بلکہ غرب اردن میں بھی استفادہ کرے گی، اور اگر اسرائیلی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غزہ اور غرب اردن میں استقامت کو حماس سے علیحدہ کر دیں گے تو وہ سخت غلطی پر ہیں۔ الجولانی نے روس سے بشار الاسد کو حوالے کرنے کی درخواست کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے شامی ذرائع نے الجولانی حکومت کے ساتھ روس کے مذاکرات کی اندرونی کہانی کی تفصیلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک باخبر شامی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ الجولانی کے نام سے مشہور احمد اشرا نے میخائل بوگدانوف کی سربراہی میں روسی وفد سے ہونے والی ملاقات میں بشار الاسد اور ان کے قریبی ساتھیوں کو حوالے کرنے کی درخواست کی ہے۔ مذکورہ شامی ذریعے نے مزید کہا ہے کہ روسی فریق کے ساتھ جس بات سے اتفاق کیا گیا وہ مشاورت کو جاری رکھنا ہے۔ الجولانی کی قیادت میں مسلح گروہوں نے اتوار 18 دسمبر 2024 کو دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور اس کے بعد شامی فوج کی کمان نے ایک بیان میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے قصبے ادیسا کے داخلی راستے پر لبنانی شہریوں پر حملہ کیا جس کے دوران ایک شخص شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ نبتیا پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 7 لبنانی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے لبنانی شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے مطابق لبنانی سرزمین سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے لیے 60 دن کی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو گئی۔ جب سے لبنان اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آیا ہے، اسرائیلی فوج نے کئی بار جنوبی لبنان پر حملے کیے ہیں اور لبنانی پناہ گزینوں کو ملک کے جنوبی علاقے میں واقع بعض قصبوں اور دیہاتوں میں واپس جانے سے روکا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 پیکا کی توثیق کر دی۔ صدر نے پیکا ایکٹ بل کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 پر بھی دستخط کر دیے۔ پاکستان کے موصولہ خبروں کے پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کا ترمیمی بل 2025 صدر زرداری کے دستخط کے بعد قانون بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور کیا گیا تھا۔ پیکا ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کے اہم نکات کے مطابق فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹوں کی اشاعت، اسی طرح اسلام و پاکستان مخالف اور عدلیہ اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس میں 10 سے زیادہ بنکر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں بنکروں کی مجموعی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ فریقین نے اسلحہ جمع کروانے کے لائحہ عمل پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اپر کرم اور پارا چنار کے مشیران کا جرگہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گزشتہ روز منعقد ہوا تھا، جس میں بنکروں کے خاتمے، اسلحہ جمع کرانے اور راستے کھولنے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں کرم ضلع میں 4 مہینے سے راستوں کی بندش کے باعث محصور علاقوں میں گزشتہ روز 100 سے زیادہ چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل امدادی قافلے کے ذریعے سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء پارا چنار اور ملحقہ علاقوں میں پہنچائی گئی تھیں۔ ادھر آر پی او کوہاٹ نے گزشتہ روز کمشنر کوہاٹ کے ہمراہ لوئر کرم کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہنگو نے بھی متاثرین کرم کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج ٹل میں قائم کیمپ کا دورہ کیا اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیا گیا سامان متاثرین میں تقسیم کیا۔ امریکی سینٹ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی کا بل پاس نہیں ہو سکا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندی عائد کرنے کے بل کی منظوری نہیں دی ہے۔ اس بل کی منظوری کا مقصد بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور اس کے سابق وزیر جنگ یواف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے پر عدالت کو سزا دینا اور اس کے خلاف پابندیاں عائد کرنا تھا۔ منگل 28 جنوری کو اس بل کو پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں منظوری مل چکی تھی، جسے سینٹ میں بھی ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا۔ تاہم اس بل کے حق میں 54 اور مخالفت میں 45 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ امریکی سینٹ میں جو 100 ارکان پر مشتمل ہے، بل کی منظوری کے حق میں 60 ووٹ درکار تھے۔ امریکہ میں طاقتور صہیونی لابی نے، جس کا وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں بڑا اثر و رسوخ ہے، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندی کا بل منظور کرانے کی انتھک کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں امریکہ مخالف مظاہروں میں شدت آنے کے ساتھ ہی کنشاسا میں لوگوں کے ایک گروپ نے ملک میں موجود امریکی اور بعض مغربی ملکوں کے سفارت خانوں پر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ ایرنا کے مطابق کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین نے سامراج مرد آباد اور چورو ملک سے باہر نکلو جیسے نعرے لگاتے ہوئے سفارت خانے کی دیواروں اور گارڈوں کے کمروں کو ٹائر جلا کر آگ لگا دی۔ کنشاسا میں عوامی مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی حکومت نے روانڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے اور ملک پر M23 کے نام سے مشہور باغیوں کی حمایت کا الزام لگایا۔ اس سلسلے میں کانگو میں مظاہرین کی جانب سے فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، روانڈا، یوگینڈا اور کینیا کے سفارت خانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے